السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ پاکستان میں اس وقت ہفتے کی شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور واشنگٹن اسٹوڈیوز میں ہفتے کی صبح کے 10 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کریں گے آج کی اہم خبروں کی شہ سرخیوں سے۔ پاکستان
15 ارب ڈالر سے زائد کی رقم بیرون ملک منتقل کرنے کا انکشاف۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
پی ٹی ایم کا حکومتی جلگے سے یقین دانیوں کا مطالبہ۔ میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد۔
ملی مسلم لیگ نے 2018 کے عام انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جماعت الدعویٰ کے ترجمان کہتے ہیں ان کے امیدوار الیکشن میں حیران کن نتائج دیں گے۔ لاہور سے میں ہوں ضیاء الرحمان۔
جنوبی ایشیا،
مغربی اتر پردیش میں گوکشی کے الزام میں بھیڑ کے ہاتھوں ایک شخص ہلاک، دوسرا شدید زخمی، پولیس پر معاملے کو دبانے کا الزام۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم۔
اور عالمی خبروں میں، ایتھوپیا میں ایک سیاسی جلسے میں ہونے والے دھماکے میں ایک شخص ہلاک جبکہ 83 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جن میں سے 15 کی حالت تشویشناک ہے۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امیگریشن بحران کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کی عدالت عظمیٰ میں جمع کرائی ایک سرکاری رپورٹ کے مطابق، مالی سال 2016 اور 2017 کے دوران پاکستانیوں نے اپنے انفرادی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے 15 ارب ڈالر سے زائد کی رقم بیرون ملک منتقل کی۔ رپورٹ کے مطابق اس کے علاوہ ایک بڑی رقم ہنڈی اور حوالے کے غیر قانونی طریقے سے ملک سے باہر بھیجی گئی۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
اس رپورٹ کا انکشاف پاکستان کی سپریم کورٹ کی طرف سے بیرون ملک پاکستانیوں کے مبینہ اثاثوں کے معاملے سے متعلق اسخط نوٹس کے تحت ہونے والی سماعت کے بعد جاری ہونے والے عدالت کے ایک مختصر حکم نامے میں کیا گیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے یہ نوٹس ذرائع ابلاغ میں آنے والی ان اطلاعات کے بعد لیا تھا، جس میں بتایا گیا تھا کہ مبینہ طور پر ایک بڑی تعداد میں پاکستانی شہریوں کے بیرون ملک بینک اکاؤنٹس میں اربوں ڈالر کے اثاثے موجود ہیں، جنہیں قانونی طریقے سے ظاہر نہیں کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں قائم سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے بیرون ملک پاکستانیوں کے اثاثوں کی چھان بین کے لیے اسٹیٹ بینک کے گورنر طارق باجوہ کی سربراہی میں ایک 12 رکنی کمیٹی تشکیل دی تھی۔ کمیٹی نے اپنی ایک رپورٹ میں عدالت عظمیٰ کو آگاہ کیا کہ ایک بڑی تعداد میں پاکستانی شہریوں نے مالی سال 2016 اور 2017 کے دوران 15 ارب ڈالر سے زائد کی رقم اپنے بینک اکاؤنٹس کے ذریعے بیرون ملک منتقل کی، اور اس کے علاوہ ایک بڑی رقم ہنڈی اور حوالے کے ذریعے بیرون ملک منتقل کی۔ اگرچہ گزشتہ حکومت نے رواں سال اپریل میں ایک ایمنسٹی اسکیم جاری کی تھی تاکہ وہ پاکستانی شہری ایک خاص شرح سے ٹیکس ادا کر کے اپنے اثاثوں کو قانونی بنا سکتے ہیں، جنہیں انہوں نے ابھی تک ظاہر نہیں کیا ہے۔ تاہم اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے اثاثوں کو ملک واپس لانا حکومت کے لیے ایک چیلنج ہوگا۔ اقتصادی امور کے ماہر اور سابق مشیر خزانہ سلمان شاہ نے ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ حکومت نے بیرون ملک اثاثوں کی منتقلی سے روکنے کے لیے کئی قانونی اقدامات کیے ہیں، تاہم حکومت کے لیے غیر روایتی طریقوں سے رقوم کی منتقلی کو روکنا اب بھی ایک چیلنج ہوگا۔
اوورسیز پاکستانی اسکیم کے بے شمار ہیں، اور وہاں پہ وہ ڈالر دے دیں گے کسی کو اور ان کے گھر میں وہ روپیز پہنچ جائیں گے، بینکنگ سسٹم کے تھرو نہیں ہو جائیں گے، وہ کوئی آلٹرنیٹ حوالہ سسٹم کے تھرو جائیں گے۔ اس چیز کے اوپر کریک ڈاؤن کرنا ایک خاصا مشکل کام ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو مانیٹرنگ کی ضرورت ہوگی، جو کہ میرا خیال اب ممکن نہیں ہو پائے گا کہ اس کو آپ ٹوٹلی ایلیمینیٹ کر دیں۔
بیرون ملک پاکستانیوں کے اثاثوں سے متعلق رپورٹ ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس اپنے ایک آئندہ اجلاس میں اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ کیا پاکستان کا نام ان ملکوں کی فہرست میں شامل کیا جائے یا نہیں، جنہوں نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی روک تھام کے لیے مناسب اقدامات نہیں کیے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پشتون تحفظ تحریک نے حکومت کی طرف سے تشکیل شدہ جرگے کے ساتھ مذاکرات میں تحریک سے کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزیوں پر سوالات اٹھاتے ہوئے آئندہ مذاکرات میں ان کے جواب دینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ یہ مطالبہ پی ٹی ایم کے نامزد کردہ جرگے کے ارکان اور حکومتی جرگے کے درمیان جمعے کو پشاور میں ہونے والی ملاقات کے دوران سامنے آیا۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پختون تحفظ تحریک نے حکومت کی طرف سے تشکیل شدہ جرگے کے ساتھ مذاکرات میں تحریک سے کیے گئے وعدوں کے خلاف ورزیوں پر سوالات اٹھاتے ہوئے آئندہ مذاکرات میں ان کی جواب دینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پی ٹی ایم کے نامزد کردہ جرگے کے ارکان اور حکومتی جرگے کے درمیان جمعے کو پشاور میں ملاقات ہوئی، جس میں طرفین نے مذاکرات کا عمل تو جاری رکھنے پر اتفاق کیا، لیکن تحریک کی طرف سے یقین دانیوں سمیت بعض دیگر مطالبات بھی رکھے گئے۔ جرگے میں پی ٹی ایم کی طرف سے شریک لطیف افریدی نے وائس آف امریکہ کو ان مذاکرات کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا ہے کہ تحریک کے رہنماؤں کو اپنے حامیوں کے ساتھ روار رکھے جانے والے سلوک پر شدید تحفظات ہیں جن کا اس ملاقات میں کل کر اظہار کیا گیا۔ ان کے بقول مئی میں جرگی کی پہلی ملاقات میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ پی ٹی ایم کے خلاف کاروائیاں نہیں ہوں گی، لیکن اس کے باوجود ایسے واقعات رونما ہوئے جن میں تحریک کے مطابق جنوبی وزیرستان میں حکومت کے حامی عسکریت پسندوں کے حملے میں 11 کارکنان کی ہلاکت بھی شامل ہے۔ پنڈی اسلام آباد میں گرفتاریاں، شمالی وزیرستان اور بنو میں گرفتاریاں اور ایک لیڈر کو شمالی وزیرستان سے نکالنا، تو ان تمام باتوں کو اور جو دوسرے ان کے شکوے تھے جرگے کی طرف سے دوسرے فریق کو پہنچا دیے گئے کہ آپ نے کہا تھا جرگے کے دوران ایسا کام نہیں ہوگا، یہ کیوں ہوا؟ لطیف افریدی کا کہنا تھا کہ حکومتی جرگی نے یقین دلایا ہے کہ وہ بھرپور کوشش کریں گے کہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ تاہم ان کے بقول پی ٹی ایم کے نمائندوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت اس جرگی کو فیصلے کا اختیار دیتے ہوئے باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومتی جرگہ پی ٹی ایم کے تحفظات اور شکایات پر پہنچ سمیت متعلقہ حکام سے بات چیت کرے گا، اور اس بات پر بھی اتفاق ہوا ہے کہ آئندہ جرگہ 1 جولائی کو منعقد ہوگا۔ پشتون کی جبری گمشدگیوں، ماورائے عدالت قتل اور قبائلی اضلاع میں سیکورٹی فورسز کی طرف سے ان کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کے خلاف روا سال کے اوائل سے پشتون تحفظ تحریک شروع ہوئی تھی، جو دیکھتے ہی دیکھتے پشتون علاقوں میں خاصی مقبول ہو چکی ہے۔ اس تحریک نے ملک کے تقریباً سبھی بڑے شہروں میں جلسے منعقد کیے ہیں، جس میں اسے انسانی و سماجی حقوق کی کارکنان کی حمایت بھی حاصل ہوئی۔ دری اسنا اسی تحریک کے دو اہم رہنماؤں علی وزیر اور محسن داوڑ نے 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات میں شمالی و جنوبی وزیرستان سے قومی اسمبلی کی نشستوں پر بطور امیدوار کاغذات نامزدگی بھی جمع کرائے ہیں، لیکن ان علاقوں کی صورتحال اور مقامی انتظامیہ کی مبینہ محاسمانہ رویے کی وجہ سے تاحال انہوں نے اپنی انتخابی مہم شروع نہیں کی ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان کی سپریم کورٹ نے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کا طریقہ کار پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کے مینیجنگ ڈائریکٹر سمیت دیگر اہم عہدوں پر تعیناتی کے طریقہ کار سے متعلق تفصیل طلب کر لی ہے۔ عدالت نے پیٹرولیم ڈیلرز کے کمیشن کے تناسب میں فرق پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ بادی النظر میں لگتا ہے کہ یہ سب اجارہ داری ہے۔ عدالت نے 10 روز میں پیٹرول قیمتیں کم کرنے کے لیے متعلقہ اداروں سے تجاویز طلب کرتے ہوئے حکم دیا ہے کہ قیمتوں کو طے کرنے کا مکمل میکانزم بھی پیش کیا جائے۔ افغانستان کی سرحد سے منسلک پاکستان کے علاقے جنوبی وزیرستان میں مبینہ شدت پسندوں اور فوجی اہلکاروں کے درمیان جھڑپ میں 2 اہلکار اور 2 اور 6 حملہ آور ہلاک ہو گئے ہیں۔ آئی ایس پی آر سے جاری ایک بیان کے مطابق حملے میں 2 اہلکار ہلاک، جبکہ سیکیورٹی اہلکاروں کی جوابی کارروائی میں 6 شدت پسند مارے گئے۔ قبائلی ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ عسکریت پسندوں کے حملے میں سیکیورٹی فورسز کے 2 جوان زخمی بھی ہوئے۔ بھارت میں اتر پردیش کے ضلع ہری پور میں پولیس نے حملہ کر کے ایک شخص کو ہلاک اور دوسرے کو زخمی کرنے کے الزام میں 2 درجن سے زائد افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ہجوم نے گائے ذبح کرنے کے شبے میں ان 2 افراد پر حملہ کر دیا تھا۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
مغربی اتر پردیش میں ہاپوڑ ضلع کے پلکھوا گاؤں میں ایک مشتعل بھیڑ نے گوکشی کی افواہ پر ایک شخص کو پیٹ پیٹ کر ہلاک اور دوسرے کو زخمی کر دیا۔ دارالحکومت دہلی سے 70 کلومیٹر دور پیش آنے والے اس دردناک واقعہ کے سلسلے میں 2 ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں۔ پہلی ویڈیو میں 45 سالہ شخص قاسم کو زد و کوب کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ دوسری ویڈیو میں 65 سالہ بزرگ سمیع الدین کو زد و کوب کیا جا رہا ہے۔ وہ اس وقت اسپتال میں انتہائی نگہداشت کے شعبے میں زیر علاج ہیں۔ گاؤں والوں اور متاثرین کے اہل خانہ نے اسے گوکشی کی افواہ میں کیا جانے والا قتل قرار دیا ہے، جبکہ پولیس اسے راستے کے سلسلے میں ہونے والی لڑائی بتا رہی ہے۔ اس نے تقریباً 2 درجن افراد کے خلاف کیس درج کر لیا ہے۔ سمیع الدین کے بھائی مہر الدین نے انسانی حقوق کی ایک تنظیم کیمپین اگینسٹ ہیٹ کے زیر انتظام نئی دہلی میں ایک نیوز کانفرنس کی اور الزام عائد کیا کہ پولیس معاملے کو دوسرا رنگ دے کر اسے دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ उनके मुताबिक पुलिस ने सादे कागज पर उनके जख्मी भाई से अंगूठा लगवा लिया है। उत्तर प्रदेश के एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस लॉ एंड ऑर्डर ने मेहरुद्दीन के इल्जाम की तर्दीद की और कहा कि मुलजिमों को बचाने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने दावा किया कि कासिम के भाई ने तहरीरी शिकायत में सड़क पर लड़ाई की बात लिखी है और कहा है कि बाइक से रास्ता मांगने पर झगड़ा हुआ। वारदात की जांच हो रही है और अगर उसके भाई कुछ और बताते हैं तो उसे भी FIR में शामिल कर लिया जाएगा। जमात इस्लामी हिंद के सेक्रेटरी जनरल इंजीनियर मोहम्मद सलीम ने एक वफ्द के साथ मुतासरीन के घरों का दौरा किया और समीउद्दीन से अस्पताल में मुलाकात की। उन्होंने वॉइस ऑफ अमरीका से बात करते हुए वारदात की पूरी तफसील बताई और कहा कि पुलिस जानबूझकर मामले को दूसरा रंग दे रही है।
कोई आइसोलेटेड वाकया नहीं है बल्कि ये एक मुनज्जम का और हेट क्राइम का मामला है और ये जो मुस्लिम लोग हैं ऐसा महसूस होता है कि इनको कोई सियासी तौर पर कुछ पनाह इनको हासिल है, इनको कानून का डर नहीं है, इनको ये एतमाद है कि जो कार्रवाई भी करेंगे जो कुछ करेंगे उससे इनकी सताइश होगी और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसीलिए मुस्लिम अपने आप को छुपा भी नहीं रहे हैं बल्कि खुद इस जुर्म का वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बनाकर उसको वायरल कर रहे हैं।
इंजीनियर मोहम्मद सलीम ने मजीद कहा कि 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात की वजह से एक बार फिर हुजूमी तशद्दुद का सिलसिला शुरू हो गया है ताकि मजहब के नाम पर आवाम को तकसीम किया जा सके। न्यूज कॉन्फ्रेंस में दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस्ताद प्रोफेसर अपूर्वानंद ने भी इन वारदातों के पसे पुष्ट सियासत की कारफरमा करार दिया। पीर के रोज पेश आने वाले इस वाकया की एक तस्वीर अखबारों में शाया हुई है जिसमें 3 पुलिस वालों की मौजूदगी में बाज अफराद कासिम के मुर्दा जिस्म को घसीटते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने इस तस्वीर पर माफी मांगी है। इस वारदात के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला तेज होता जा रहा है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
अफगान हुकाम ने कहा है कि जुमे के रोज होने वाले मुख्तलिफ हमलों में एक तामीराती इदारे के 33 मुलाजमीन अगवा हुए जबकि कम अज कम 20 सरकारी एहलकार हलाक हो गए। इतवार को जब ईद को तय पाने वाली सहरोजा जंगबंदी खत्म हुई तालिबान ने खासे मरबूत हमले शुरू कर दिए जिनमें 100 से जायद अफगान फौजी हलाक हुए जबकि नए इलाके पर कब्जा किया गया। जनूबी सूबे कंधार में अगवा का ये वाकया पाकिस्तान के साथ मिलने वाली सरहद पर हुआ। एथियोपिया के हुकाम के मुताबिक दारुलहुकूमत में निकाली जाने वाली सरकारी रैली में होने वाले धमाके में हफ्ते के रोज एक शख्स हलाक हो गया है जबकि दीगर दर्जनों अफराद जख्मी हैं जिनमें से 15 की हालत तश्वीशनाक है। एथियोपिया के नए वज़ीर-ए-आज़म ने अभी अदीस अबाबा में रैली से तकरीर की है। सरकारी ज़रिया-ए-इब्लाग ने फौरी तौर पर उनकी तकरीर नशर की। नए नौजवान वज़ीर-ए-आज़म एबी अहमद काउबॉय हैट और टी शर्ट पहने मास्कल स्क्वायर में स्टेज पर पहुंचे जहां रैली में धमाका हुआ था। उन्होंने कहा कि नफरत के मुकाबले में मोहब्बत की जीत होती है और मैं दरार डालने वालों को बताना चाहता हूं कि वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और पुलिस जिम्मेदारान तक पहुंचने के लिए छानबीन कर रही है। अक्वामे मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के तर्जुमान ने अपने बयान में कहा है कि सेक्रेटरी जनरल जनूब मगरबी शाम में फजाई बमबारी और जमीनी हमलों समेत फौजी कार्रवाईयों में हालिया इजाफे पर संजीदा खदशात रखते हैं। ये हमले बड़े पैमाने पर लोगों को घर बार छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। इन बेघर अफराद की ज्यादातर तादाद उर्दन की सरहद की जानिब रुख कर रही है। बयान में यह भी कहा गया है कि इन हमलों के नतीजे में इलाकाई सिक्योरिटी को दरपेश खतरात पर भी सेक्रेटरी जनरल ने खदशात का इजहार किया। जनूबी सूडान के सदर सलवा कीर और बागी रानमा रियेक मशार के दरमियान अदीस अबाबा में होने वाली अमन बातचीत किसी माहदे पर पहुंचे बगैर खत्म हो गई है। ताहम दोनों मुमकिन है कि आइंदा हफ्ते खरतूम में आमने सामने फिर से मुलाकात करें। जनूबी सूडान के वजीर इतलात माइकल मकोई जुजुमे के रोज अदीस अबाबा से जुबा पहुंचे हैं। सहाफियों को बताया कि IGAD के वजरा ने इलाकाई ब्लॉक के मुताबिक ये आला सतही फोरम खत्म हो गया। ताहम वजरा ने सलवा कीर और मिस्टर मशार पर जोर दिया है कि वो अपने इख्तलाफात खत्म करने के लिए आइंदा हफ्ते फिर से मुलाकात करें। अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी से मुतालिक रवां हफ्ते अपने फैसले में तब्दीली के बावजूद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमे को इजहार ख्याल करते हुए कहा कि गैर कानूनी तौर पर इस मुल्क में दाखिल होने वालों के खिलाफ सख्त हिकमत अमली में कोई तब्दीली नहीं हुई और उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि वो इमिग्रेशन बहरान का हमेशा के लिए खात्मा कर देंगे। अमरीकी इमिग्रेशन कवानीन को ट्रंप ने दुनिया की तारीख के कमजोर तरीन कवानीन करार दिया। उन्होंने सरहद पर सिक्योरिटी पर जोर दिया जबकि इमिग्रेशन के मामले पर एक हफ्ते से उठने वाले तूफान ने वाशिंगटन को भी अपनी लपेट में ले लिया। جمعرات کو صدر نے اپنی یہ پالیسی تبدیل کر دی تھی کہ تارکین وطن کے بچوں کو ان کے والدین سے علیحدہ کر دیا جائے، مگر اب انتظامیہ کے سامنے انتہائی مشکل مرحلہ یہ ہے کہ ان جدا خاندانوں کو دوبارہ کیسے یکجا کیا جائے اور کہاں حراست میں رکھا جائے۔ فوجی امور کے لیے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
جمعے کے روز واشنگٹن میں صدر نے توجہ بارڈر سیکورٹی پر مرکوز رکھی۔ ٹرمپ نے ایک تقریب کی میزبانی کی جس میں ان خاندانوں کو دعوت دی گئی تھی جنہیں اینجل فیملیز کہا جاتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے خاندان کا کوئی فرد غیر قانونی تارکین وطن کے ہاتھوں مارا گیا۔ ٹرمپ نے کہا،
They don't talk about the death and destruction caused by people that shouldn't be here.
یہ اس موت اور تباہی کی بات نہیں کرتے جو ان لوگوں کے ہاتھوں آئی جنہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ لوگ جو مسلسل گڑبڑ میں مبتلا ہوتے ہیں اور برے کام کرتے ہیں۔ سبین دردن نے اپنے بیٹے ڈومینک کو یاد کرتے ہوئے کہا،
I brought my son. This is what I have left, his ashes. I wear his ashes in a locket.
میں اپنے بیٹے کو یہاں لائی اور اب میرے پاس اس کی صرف راکھ رہ گئی ہے۔ میں نے اس کی راکھ اپنے لاکٹ میں بھر لی ہے۔ اس طرح میں اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتی ہوں۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں ریپبلکن سے کہا کہ وہ کانگریس میں ترک وطن کے قوانین میں درستگی کی منظوری پر وقت ضائع نہ کریں۔ اب توجہ اس بات پر ہے کہ جو خاندان سرحد پر علیحدہ کر دیے گئے انہیں دوبارہ کیسے ملایا جائے۔ گویٹیمالا کی ایک ماں کو بالٹیمور ایئرپورٹ پر اس کے بچے سے ملانے کا منظر بے حد جذباتی تھا۔ تاہم ٹرمپ انتظامیہ کو ان خاندانوں کو دوبارہ ملانے کا مشکل مرحلہ درپیش ہے۔ ڈیموکریٹس صدر پر مسلسل دباؤ ڈال رہے ہیں کہ تارکین وطن کے ساتھ ہمدردانہ سلوک کیا جائے۔ ان میں ریاست واشنگٹن کے گورنر جے انسلی بھی شامل ہیں۔
We are going to make sure that the cruelty, that his cruelty is outmatched by our compassion.
انہوں نے کہا، ہم یہ یقینی بنائیں گے کہ ہماری درد مندی اس ظلم ان کے ظلم سے بڑھ جائے گی۔ ہم یقینی بنائیں گے کہ ان کی افراتفری پر امریکی آئین غالب آئے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ سرکاری عہدیداروں کو چاہیے کہ وہ خاندانوں کو فوری ملانے کے لیے کاروائی کریں تاکہ بچوں پر اس صدمے کا اثر کم سے کم ہو۔ ان میں مصنف پیٹر لاونہائم بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
But I'm concerned about the long-term effects because for some children having that primary bond
لیکن مجھے تشویش طویل المدت اثرات پر ہے، کیونکہ بعض بچوں کو جدا کر کے ہفتوں اور مہینوں سے الگ رکھا گیا ہے جس کے بڑے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ اس ہفتے امیگریشن کا بحران اس امکان میں اضافہ کرے گا کہ نومبر کے کانگریسی انتخابات میں یہ اہم مسئلہ ہوگا، جبکہ ان انتخابات میں کانگریس میں غلبہ داؤں پر لگا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہونے والے خاندانوں سے جدا کیے جانے والے سینکڑوں بچوں کو ٹیکسس کے کیمپوں میں بھی رکھا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار رامون ٹیلر نے ان کیمپوں کا دورہ کیا ہے۔ یہاں کا آنکھوں دیکھا حال ان کی رپورٹ میں اسد نذیر کی زبانی۔
ٹیکسس کی ریو گرینڈے وادی میں واقع عمارتوں میں تارکین وطن سینکڑوں بچے مقیم ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار رامون ٹیلر نے اس علاقے کا دورہ کیا اور یہاں کے شہریوں کے تاثرات معلوم کیے۔ ٹیکسس علاقے کے ان شہریوں نے غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے تارکین وطن خاندانوں کو براہ راست دیکھا ہے۔ موجودہ صورتحال کے بارے میں ان کے ملے جلے تاثرات ہیں۔ برانزویل ٹیکسس کے شہری لیری گینوچی کہتے ہیں،
I understand the idea of stopping illegal people and I'm really more concerned about the drugs than I am illegal people.
میں یہ تو سمجھتا ہوں کہ ان غیر قانونی لوگوں کو کیوں روکا جا رہا ہے، مگر میں ان غیر قانونی لوگوں کے داخلے سے زیادہ منشیات کے مسئلے کے بارے میں فکر مند ہوں۔ میں بچوں کو پڑھاتا ہوں اور وہ بتاتے ہیں کہ اکثر رات گئے گولیوں کے چلنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ مجھے اس سے بڑا خوف آتا ہے۔ میں اور میری بیوی ایک عرصے سے یہاں مقیم ہیں اور ہم لوگ تو جیسے تیسے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، مگر ہم اب اپنے بچوں کے بارے میں بہت فکر مند ہیں۔ ٹیکسس کے ایک اور علاقے میکلین کے رہائشی رامون مونٹویا کہتے ہیں،
You look over here, that's Ursula right there. And there's hundreds of kids here suffering things that they might never get over. You know, they're going to be traumatized for life.
اگر آپ یہاں چاروں طرف دیکھیں تو آپ کو سینکڑوں بچے نظر آئیں گے۔ یہ وہ تکلیفیں اور مصائب جھیل رہے ہیں جن کا آپ نے کبھی سامنا نہیں کیا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ چند سیاستدانوں کے فیصلے کی وجہ سے انہیں ساری زندگی اذیت میں گزارنی پڑے گی۔ ماضی کی تاریخ میں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں جب عام لوگ بے انصافیوں کا شکار ہوئے، اور اب ہم بھی اسی طرح لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ لیری گینوچی نے بات بڑھاتے ہوئے مزید کہا،
یو نو ایز اے پیرنٹ یو آر رسکنگ یور چائلڈز لائف کمنگ ہیئر، اوکے، سو آبویسلی تھنگز مسٹ بی سو بیڈ دیٹ یو ول رسک یور چائلڈز لائف ٹو گیٹ ہیئر۔
آپ بطور والدین یہاں آ کر اپنے بچوں کو خطرات کے منہ میں دھکیلتے ہیں، آپ کے بچوں کی زندگی خطرات میں پڑ جاتی ہے۔ بطور والد اور دادا میں اس دکھ کو سمجھتا ہوں جب والدین سے ان کے بچوں کو چھین کر جدا کر دیا جاتا ہے۔ اس علاقے کے بارے میں رامون مونٹویا کا کہنا ہے،
It's such a beautiful area we live in here. It's a fusion of two cultures, the American and the Mexican culture. It's where the Tex meets the Mex.
جہاں ہم رہتے ہیں یہ علاقہ بڑا خوبصورت ہے، یہ دو ثقافتوں کا حسین امتزاج ہے، میکسیکو اور امریکہ کی ثقافت کا سنگم۔ میری خواہش ہے کہ کاش یہاں ایسا نہ ہوتا، یہ بہت افسوسناک اور باعث شرم ہے۔ غیر قانونی طور پر امریکہ داخل ہونے والے والدین سے جدا کیے گئے بچے ٹیکساس کے جس علاقے میں رکھے گئے ہیں وہاں رہنے والے دو مقامی شہریوں کے تاثرات آپ نے سنے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی بحریہ فوجی چوکیوں پر ان ہزاروں افراد کے لیے حراستی مراکز تعمیر کرنے کی تیاری کر رہی ہے جو غیر قانونی طور پر امریکہ کی جنوبی سرحد عبور کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں۔ امریکہ کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ڈپارٹمنٹ نے بحریہ کو مدد کے لیے کہا ہے۔ عہدیدار نے تصدیق کی کہ بحریہ نے ایک میمو ڈرافٹ کیا ہے جو وہ نیوی کے سیکرٹری رچرڈ اسپینسر کو دیں گے، جس میں کیلیفورنیا، ایریزونا اور الاباما کے دور دراز علاقوں میں بالغ پناہ گزینوں کو رکھنے کے لیے خیموں کے شہر بسائے جائیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپی یونین میں جوڑنے کے بعد امریکہ بھیجی جانے والی گاڑیوں پر 20% محصولات کی دھمکی دی ہے۔ انہوں نے یہ بات امریکی درآمدات پر یورپ کی جانب سے محصولات عائد کیے جانے کی پاداش میں کی ہے۔ عراق میں داعش عسکریت پسندوں کے خلاف جنگ کا اب تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے، تاہم انسانی بحران پر ابھی تک قابو پایا نہیں جا سکا۔ عراق سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ہیدر مرڈو کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
داعش عسکریت پسندوں نے عراق کے بہت سے علاقوں پر قبضہ جما لیا تھا۔ ان علاقوں سے لاکھوں عراقی بھاگ کر محفوظ مگر عارضی پناہ گاہوں میں اب تک مقیم ہیں۔ یہ کیمپ تقریباً 1.5 سال پہلے کھولے گئے تھے۔ عراقی اور اتحادی افواج نے ان عسکریت پسندوں کو شکست فاش دے کر علاقے واگزار کرا لیے ہیں، مگر ابھی تک اندرونی طور پر بے گھر ہونے والوں کی مکمل واپسی ممکن نہیں ہو سکی ہے۔ انہیں دوبارہ آباد کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ فنڈز کی عدم دستیابی ہے۔ برزانی چیریٹی فاؤنڈیشن کے داستان منصور عبداللہ کہتے ہیں، یہاں پر لوگ ہماری توقع کے برعکس نسبتاً زیادہ عرصے تک مقیم رہنے پر مجبور ہیں۔ پہلے دن سے ہی ان کیمپوں میں این جی اوز مقدور بھر ان لوگوں کی امداد کر رہی تھیں، مگر اب ان کے فنڈز بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق عراق میں 30 لاکھ سے زیادہ لوگ اب بھی بے گھر ہیں۔ ان میں سے اکثر کے مکانات تباہ ہو چکے ہیں، علاقوں کے علاقے خالی ہو گئے تھے، اور لوگوں کو بار بار ایک جگہ سے دوسری جگہ ترک مکانی کرنا پڑ رہی تھی۔ شمالی عراق کے ایک مقامی رہائشی اور مقامی لیڈر اوید کا کہنا ہے،
There are also no jobs in our neighborhoods and no city services, so people are still fleeing to camps.
اوید کہہ رہے ہیں کہ نہ گھر ہے اور نہ روزگار، اور اسی لیے ہمارے علاقے کے لوگ اب بھی بھاگ بھاگ کر کیمپوں میں پناہ لے رہے ہیں۔ گرمی کی شدت جوں جوں بڑھ رہی ہے، ان لوگوں کی تکالیف میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ امدادی کارکن ان عارضی مکینوں کے لیے حت المقدور کوششیں کر رہے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ یہ اس سنگین انسانی بحران کا کوئی مستقل حل نہیں ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام میں آپ کی صحت بہجت حاضر ہے۔ صحت کے شعبے سے ماہرین جمہوریہ کانگو کے علاقوں میں ایک تجرباتی ویکسین بھیج رہے ہیں، جس کے بارے میں خیال ہے کہ وہ ایبولا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے بنیادی مدافعت بن سکے گی۔ ماہرین کو امید ہے کہ اس سے ایبولا کی وبا پر آغاز سے ہی قابو پانے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ اصل اور اہم جانچ اور آزمائش تو امید کی کرن دکھانا ہے ایک ایسے وقت پر جو غیر یقینی پن کا شکار ہے۔ وائس آف امریکہ کی جولی ٹیبو کی رپورٹ کے مطابق جمہوریہ کانگو میں ایبولا کی وبا نویں مرتبہ پھیل رہی ہے اور صحت کے شعبے سے ماہرین اس مہلک وائرس کے ابتدائی مراحل میں مقابلہ کرنے کے لیے ویکسین کو مؤثر سمجھ رہے ہیں۔ ابھی ویکسین کی منظوری باقی ہے لیکن صحت کے شعبے سے ماہرین نے 7,500 خوراکیں بھجوائی ہیں کیونکہ 2014 میں ویسٹ افریقہ میں پھوٹ پڑنے والی تباہ کن ایبولا وبا کے دوران اس کے ٹیکے امید افزا ثابت ہوئے تھے۔ جمہوریہ کانگو میں ایبولا وائرس سے انتہائی متاثرہ علاقوں میں سے 3 میں ویکسین کی فراہمی کی جا رہی ہے کیونکہ یہیں سے اس وبا کے باقی علاقوں میں پھیلنے کا خطرہ ہے۔ حکمت عملی کے تحت وائرس سے متاثرہ افراد کے گرد حصار بنانا ہے، پھر ان لوگوں کو ویکسینیشن دینا ہے جن کو زیادہ خطرہ ہے کیونکہ وہ متاثرہ افراد سے براہ راست رابطے میں تھے یا پھر وہ اپنے قریبی افراد کے ساتھ ملتے جلتے رہے۔ عالمی ادارہ صحت کے ساتھ کام کرنے والے ڈاکٹر مائیکل جاؤ کہتے ہیں، عالمی ادارہ صحت کے ڈاکٹر مائیکل جاؤ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس جتنے مریض موجود ہیں ان میں سے کم 50% ایسے ہیں جو متاثرہ افراد سے رابطوں کی وجہ سے متاثر ہوئے۔ ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کے ساتھ منسلک ڈاکٹر ایزا سگل نے کہتی ہیں کہ اس حکمت عملی کی کامیابی کا دار و مدار رفتار پر ہے کہ صحت کے شعبے کے ورکرز کتنی تیزی سے ان لوگوں کو شناخت کرتے ہیں جن کو اس وائرس سے خطرہ لاحق ہے۔
If we identify the new case before the disease progresses, then we can treat the patient in the hospital.
ڈاکٹر ایزا سگل نیکی کا کہنا ہے کہ اگر بیماری میں اضافے سے پہلے ہم نئے کیسز کی شناخت کر سکیں تو پھر ہسپتالوں میں مریضوں کا علاج ممکن ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ویکسینیشن کام کرتی ہے تو بھی اس راہ میں حائل رکاوٹیں چیلنج بن سکتی ہیں کیونکہ اس کے لیے خصوصی فریزر درکار ہیں جن میں رکھ کر دواؤں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جائے، پھر جنگلاتی علاقہ ہے، بہت کم سڑکیں ہیں۔ صحت کے شعبے کے ساتھ کام کرنے والے اہلکاروں کو ہر اس شخص کا پتہ معلوم کرنا ہوتا ہے جس کا رابطہ کسی مریض سے رہا ہو، اور شاید سب سے زیادہ چیلنجنگ خوف زدہ آبادی کو اس بات پر آمادہ کرنا ہے کہ ان ٹیکوں کی مدد سے جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ یونیسیف سے منسلک ریجا اندریامی ہنتن رینا کا کہنا ہے کہ متعدد افراد اس بات پر یقین ہی نہیں کرتے کہ ایبولا وائرس واقعتاً موجود ہے۔
La communauté n'était pas convaincue vraiment que il s'agit d'une maladie meurtrière.
یونیسیف سے ریجا آندریا میہان ترینا کا کہنا ہے کہ کمیونٹی اس بات کو مانتی ہی نہیں کہ یہ ایک مہلک مرض ہے، ان کے نزدیک یہ آسیب کسی صورت ہے اور جادو ٹونے کا اثر ہے۔ صحت کے شعبے سے عہدیدار کہتے ہیں کہ اگرچہ دور افتادہ علاقوں میں ان لوگوں کو تلاش کرنا مشکل ہے جن کو بیماری کا خطرہ ہے اور ویکسین کی ضرورت ہے، تاہم نسبتاً گنجات آباد علاقوں میں حکمت عملی کے بارے میں وہ محتاط انداز میں پر امید ہیں۔ وہ مسافر جو کشتیوں کے ذریعے پہنچتے ہیں ان کا درجہ حرارت معلوم کیا جاتا ہے اور دریائے کانگو کے ساتھ ساتھ گنجان آباد علاقے میں رہائشیوں کو ایک ٹیلی فون نمبر دے دیا جاتا ہے تاکہ وہ بیمار ہونے والے افراد کے بارے میں مطلع کر سکیں۔ مقامی رہائشی جولز مونگا بونگو کا کہنا ہے، مقامی رہائشی مونگا بونگو کا کہنا ہے کہ یہاں ہم انتظار کرتے ہیں اور جیسے ہی کوئی بیمار ہوتا ہے ہم بتائے گئے نمبروں پر فون کر سکتے ہیں، وہ دوا لے کر براہ راست آتے ہیں اور کشتیوں پر بھی اسپرے کرتے ہیں۔ صحت کے شعبے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس بات کا تعین کرنے کے لیے آئندہ 2 ہفتے اہم ہیں کہ آیا ایبولا وبا کنٹرول میں ہے یا نہیں۔ عالمی ادارہ صحت کی پیش گوئی ہے کہ آنے والے مہینوں میں ایبولا کے تقریباً 300 کیسز سامنے آ سکتے ہیں اور اب ویکسینیشن کا مقابلہ ایک دوسری ویکسینیشن سے وسیع پیمانے پر کیا بھی جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ویکسینیشن حاصل کرنے والے بعض افراد کا کہنا ہے کہ ٹیکوں سے کم از کم ذہنی طور پر اطمینان ضرور ہو جاتا ہے۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثر منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں سعدیہ اسد. پاکستان میں ملی مسلم لیگ نے سن 2018 کے عام انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور جماعت الدعویٰ کے ترجمان کہتے ہیں کہ ان کے امیدوار الیکشن میں حیران کن نتائج دیں گے. یہ بات واضح کرتے چلیں کہ الیکشن کمیشن نے ملی مسلم لیگ کا اندراج نہیں کیا. لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ.
ملی مسلم لیگ 2018 کے عام انتخابات میں اللہ اکبر تحریک کے ساتھ مل کر حصہ لے گی. جماعت الدعویٰ کے ترجمان ندیم عوان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جماعت نے 2018 کے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے حکمت عملی بنا لی ہے. ندیم عوان نے بتایا کہ ان کی سیاسی جماعت ملی مسلم لیگ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے رجسٹر نہیں کیا, جس کے بعد ان کے بورڈ نے فیصلہ کیا کہ اللہ اکبر تحریک کے ساتھ مل کر ملی مسلم لیگ کے نمائندوں کو میدان میں اتارا جائے گا. اس سلسلے میں کچھ حلقوں میں امیدواروں کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. ندیم عوان نے بتایا کہ جماعت الدعویٰ سربراہ حافظ سعید خود تو الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے, البتہ ان کے صاحبزادے طلحہ سعید قومی اسمبلی کے حلقہ 91 سرگودا سے, جبکہ ان کے داماد خالد ولید قومی اسمبلی کے حلقہ NA 133 لاہور سے الیکشن لڑیں گے. اللہ اکبر تحریک کے سربراہ ڈاکٹر احسان باری نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی جماعت الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے اور وہ 2013 کے عام انتخابات میں بھی حصہ لے چکے ہیں. ڈاکٹر احسان باری کے مطابق ان کی جماعت نے 2013 کے عام انتخابات میں گائے کے نشان پر الیکشن لڑا تھا, جو 2018 کے عام انتخابات میں کرسی کے نشان پر الیکشن لڑے گی. واضح رہے حافظ سعید کی جماعت لشکر طیبہ پر 2002 میں پابندی لگائی گئی تھی, جس کے بعد انہوں نے جماعت الدعویٰ کے نام سے اپنی سرگرمیاں جاری رکھی. جماعت الدعویٰ پر بھارت مبئی حملوں کا الزام لگاتا ہے, جسے حافظ سعید مسلسل انکار کرتے ہیں. حافظ سعید اور ان کی تمام ذیلی جماعتوں پر امریکہ کی جانب سے بھی پابندی عائد ہے. ملی مسلم لیگ کے امیدوار 2017 کے ضمنی الیکشن میں حصہ لے چکے ہیں. پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری نے اعلان کیا ہے کہ ان کی جماعت 2018 کے عام انتخابات میں حصہ نہیں لے گی.
جنگ صرف اس نظام کی تبدیلی اور اس کی اصلاح اور اسے غلاظت اور کرپشن سے پاک کرنے کی تھی. وہی چور, وہی ڈاکو, وہی لٹیرے, وہی قاتل, قانون کو پاؤں کے نیچے پامال کرنے والے, وہ سارے جرائم پیشہ پھر اسمبلیوں کی سیٹوں پر بیٹھے نظر آ رہے ہیں.
پاکستان عوامی تحریک کے الیکشن میں حصہ نہ لینے پر پاکستان تحریک انصاف وسطی پنجاب کے صدر عبدالعلیم خان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. پی ٹی آئی نے سانحہ مہلو ٹاؤن پر عوامی تحریک کا ساتھ دیا تھا, وہ آج بھی اس مسئلے پر ان کے ساتھ ہیں. جبکہ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت دانش مندانہ فیصلہ کیا ہے, کیونکہ حقیقت میں ان کی جماعت قومی اسمبلی کی ایک بھی نشست نہیں جیت سکتی. ضیاء الرحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
پاکستان میں ملی مسلم لیگ کے انتخابات میں حصہ لینے پر مختلف حلقوں کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. نفیسہ ہدبھائی نے تجزیہ کاروں کی رائے پر مبنی رپورٹ تیار کی ہے, آئیے سنتے ہیں.
پاکستان میں ہونے والے انتخابات میں حافظ سعید کے بیٹے اور داماد سابق جماعت الدعویٰ کے 265 امیدواروں سمیت انتخابی میدان میں کھڑے ہیں. واضح رہے کہ الیکشن کمیشن نے اس سے قبل حافظ سعید کی ملی مسلم لیگ کو انتخاب لڑنے سے منع کیا تھا, لیکن اطلاعات کے مطابق اب ان کے امیدوار اللہ اکبر تحریک کے تحت انتخاب لڑیں گے. اس سلسلے میں ہمارا پاکستان کی الیکشن کمیشن سے رابطہ نہیں ہو پایا, لیکن پاکستان کا موقف رہا ہے کہ بھارت نے حافظ سعید کے معاملے پر انہیں مکمل ثبوت فراہم نہیں کیا ہے. امریکہ میں سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر طاہر روہیل کہتے ہیں کہ امریکی انتظامیہ حافظ سعید کے خاندان کے انتخابات میں شرکت کو دلچسپی سے دیکھ رہی ہے.
دیکھیں, حافظ سعید صاحب جو ہیں ان کا بہت بڑا بیگیج ہے, خاص طور پہ انڈیا میں بمبے میں جو حادثہ ہوا تھا اس میں کوئی 6 کے قریب امریکن شہری جو تھے وہ مارے گئے تھے. اس کی سی این این نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی تھی. بمبے میں جو کچھ بھی ہوا وہ ڈاکیومنٹڈ ہے سب کچھ. تو اب ان کا الیکشن لڑنا اور اس طرح سے آنا جو ہے وہ اس کے لیے پاکستان بہت زیادہ بدنام ہوگا.
ان کا کہنا تھا کہ آنے والے انتخابات میں آزاد سوچ کے امیدواروں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے.
میری نظر میں المیہ یہ بھی ہے کہ اب یہ دونوں جو پارٹیاں بڑی پارٹی ہیں, عمران خان صاحب ہو گئے یا نون لیگ ہو گئی, یہ دونوں دائیں بازو اور انتہائی دائیں بازو کو اپنی جیب میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پاکستان میں جو سیکولر آواز ہے, عوام کی اکثریت کی جو رائے ہے, وہ تو ہے ہی نہیں. اور دونوں پارٹیوں نے کوئی تربیت نہیں کی انسان دوستی کی اور سیکولر ریاست کی یا آئین کی جو روح ہے جس کے مطابق سارے لوگ, سارے مذاہب اور ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں.
یہ تھے امریکہ میں سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر طاہر روہیل. دوسری طرف بھارت میں تجزیہ کار منیش کمار کہتے ہیں کہ بھارت کی میڈیا میں بھی حافظ سعید کے معاملے کو بڑی دلچسپی سے دیکھا جا رہا ہے.
دیکھیے, ہندوستان میں اس نیوز کو جو ہے خاص طور پہ پرنٹ میڈیا میں تو اس کو بہت ہی ہائلائٹ کیا ہی گیا, لیکن ٹی وی چینلوں میں الگ الگ ڈبیٹ جس طرح سے کشمیر کے بارے میں ہو رہے ہیں اس دوران بھی اس مسئلے کے اوپر جو ہے کافی بات چیت ہوئی ہے. ہر چینل پہ لگ بھگ جو ہے اس بات پہ ڈسکس ہوا ہے. ہندوستان کا جو رد عمل ہے وہ یہی ہے کہ ان کو لوگ لیفٹر طور کے چیف مانتے ہیں, ان کو ایک ٹیررسٹ مانتے ہیں. تو یہ مسئلہ یہ یہاں پہ ہندوستان میں یہ مانا جا رہا ہے کہ پاکستان کی ڈیموکریسی میں اب جو ہے ٹیررسٹ لوگ بھی جو ہے وہ چناؤ لڑ رہے ہیں. اب اس کو لے کر کے تاکہ یہ حالانکہ یہ پاکستان کے اوپر اس طرح کی خبر بھی آئی تھی کہ بھائی امریکہ کا اور دوسرے جگہوں سے بھائی پریشر بھی تھا کہ بھائی اس طرح کے فورسز کو جو ہے آپ الیکشن سے دور رکھیں, لیکن پھر جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے کچھ اور بنتا چلا جا رہا ہے. تو یہ بیسیکلی ڈیموکریسی میں یہ تو ہے کہ آفٹر آل جنتا ہی وہاں کی فیصلہ کرے گی. اگر وہ چناؤ جیتتے ہیں تو ایک الگ میسج جائے گا پاکستان کے بارے میں, اور پاکستان کی جنتا ان لوگوں کو ہرا دیتی ہے تو پاکستان کے لوگوں کے بارے میں دنیا میں الگ اوپینین بنے گا.
یہ تھے بھارت میں سیاسی تجزیہ کار منیش کمار. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں اپوزیشن جماعتوں نے ایک ایسی قانون ساز کونسل کی تنسیخ کو مسترد کر دیا ہے جو کشمیر کے مالی اور انتظامی امور میں اسلام آباد کے عمل دخل کو محدود کرنے کی مجاز ہے. مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت نے مالی اور بعض انتظامی معاملات کا اختیار حاصل کرنے کے لیے کشمیر کونسل کے اختیارات کو ختم کر دیا ہے. واضح رہے کہ 12 ارکان پر مشتمل آزاد جموں کشمیر کونسل کے ذریعے وفاقی حکومت پاکستانی کشمیر سے ٹیکس کی وصولی کے علاوہ عدالتی اور انتظامی معاملات کی نگرانی کرتی تھی. گزشتہ ماہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل سے منظوری کے بعد پاکستانی کشمیر کو مالی اور انتظامی معاملات میں بااختیار بنانے کے لیے قانون ساز اسمبلی اور کونسل کے مشترکہ اجلاس سے 13ویں ترامیم منظور کروائی گئی جس کے تحت 1974 سے قائم کشمیر کونسل کو ختم کر دیا گیا, اور اس کے تحت ٹیکس کی وصولی پر معمول سینکڑوں ملازمین پاکستانی کشمیر کی حکومت کے دائرہ اختیار میں آ گئے. ماہر قانون جسٹس ریٹائرڈ منظور حسین گیلانی کا کہنا ہے کہ کونسل کا خاتمہ ایک اچھا قدم ہے.
ہم نے کافی عرصے سے یہ کہہ رہے تھے کہ کشمیر کونسل کو ختم کر کے جو ہو گیا, یہ چونکہ بل واسطہ گورنمنٹ آف پاکستان کا رول ادا کر رہی ہے, پاکستان گورنمنٹ ڈیفالٹ ہے یہ کشمیر کونسل, تو بجائے اس کو ختم کر کے پاکستان گورنمنٹ کو ہی تمام اختیارات دیے جائیں اور اس کے بجائے آزاد کشمیر کو وہ اسٹیٹس دے دیا جائے ایکول ٹو دا پروونس آف پاکستان.
تحریک انصاف پاکستانی کشمیر کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم بیرسٹر سلطان محمود نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ کشمیر کونسل کے خاتمے کے حق میں تھے. اس کے بعد وفاقی اداروں کا پاکستانی کشمیر تک دائرہ اختیار کا بڑھانا ناقابل قبول ہوگا.
یہ جیسے بظاہر تو اچھا ہی تھا, لیکن اب جو مزید یہ نیٹی ڈیٹیز آ رہی ہیں سامنے, اس میں تو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ کشمیر کونسل ختم کر کے وہی پرانا وزارت امور کشمیر کا جو سسٹم ہے اس پہ لے کے جا رہے ہیں, اور یہ ایک لیٹر بھی آ گیا اب کہ ایف بی آر انوالو ہوگی, کل نیب ہو جائے گی. اس لحاظ سے میں نے پہلے بھی تفصیلات ظاہر کیے تھے.
حزب مخالف کی جماعت جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے سربراہ اور رکن اسمبلی سردار خالد ابراہیم کا کہنا ہے کہ کشمیر کونسل کے خاتمے میں پاکستانی کشمیر کو صوبہ بنانے کی راہ ہموار کی گئی ہے. سابق وزیر اعظم اور حزب مخالف کی جماعت مسلم کانفرنس کے سربراہ سردار عتیق احمد خان کا کہنا ہے کہ کشمیر کونسل اپر ہاؤس کا درجہ رکھتی تھی اور اس کے اختیارات کو ختم کر کے خطے کو صوبہ بنانے کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے داخلہ، خارجہ اور دفاع کے امور حکومت پاکستان کے ذمہ ہیں، جبکہ علاقے کے دیگر امور کو چلانے کے لیے قانون ساز اسمبلی، حکومت اور سپریم کورٹ کے ادارے قائم ہیں۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
عراقی فوج نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ مشرقی شام میں عراق کے ایک فضائی حملے میں داعش کے 45 ارکان مارے گئے ہیں۔ عراقی جوائنٹ آپریشنز کمانڈ نے کہا ہے کہ جمعے کے روز حاجن قصبے کے 3 گھروں پر F-16 جنگی طیاروں سے حملے کیے گئے۔ اطلاعات کے مطابق ان گھروں میں ISIS کے رہنما ملاقات کر رہے تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں عسکریت پسند گروپ کے ڈپٹی وار منسٹر بھی شامل تھے۔ گزشتہ برس سے عراق نے شام میں ISIS کے خلاف متعدد حملے کیے ہیں۔ سعودی عرب میں اتوار کے روز خواتین کی ڈرائیونگ پر سے پابندی ہٹا دی جائے گی۔ یہ قدم ان خواتین کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے جو اس سے قبل کہیں بھی آنے جانے کے لیے مرد ڈرائیورز، رشتہ داروں، ٹیکسیز اور دوسری سہولتوں کی مرہونے میں نہ تھیں۔ اس ماہ کے آغاز میں سعودی عرب کی حکومت نے ان خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس جاری کرنے شروع کیے تھے جن کے پاس برطانیہ، لبنان اور کینیڈا کے ساتھ ساتھ دیگر ملکوں کے ڈرائیونگ لائسنس پہلے ہی موجود تھے۔ ان خواتین کو لائسنس سے قبل ایک معمولی سا ٹیسٹ دینا ہوتا ہے۔ دیگر بہت سی خواتین کو ڈرائیونگ کے کورس دستیاب ہیں جس کے بعد وہ لائسنس کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں۔ اس اتوار کو ترکی میں عام انتخابات ہو رہے ہیں۔ کرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ صدر رجب طیب اردوان کو اس بار سخت مقابلے کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ترکی میں سیکولر اور مذہبی بنیادوں پر تقسیم گہری ہو گئی ہے اور ان انتخابات میں یہ سیاسی اختلافات کھل کر سامنے آئے ہیں۔ استنبول سے ڈوریان جونز کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
صدر طیب اردوان کے مقابلے میں CHP پارٹی کے سربراہ محرم ایجا ہیں۔ یہ اپنی انتخابی مہم اردوان کے مقامی شہر اسکدار تک لے جا چکے ہیں۔ اردوان مذہبی حقوق کے بہت بڑے علمبردار ہیں اور ان کے علاقے اسکدار میں ان کے حامیوں کی اکثریت بھی ہے، مگر اس کے باوجود اینجا یہاں اپنا مقام بنا رہے ہیں اور ان کے ایک حامی کا کہنا ہے۔ جس مخالف لیڈر اینجا کا یہ حامی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اردوان کو ان کے گھر میں جا کر چیلنج کیا ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ترکی کو محرم ایجا جیسے لیڈر کی ضرورت ہے۔ یقیناً محرم ایجا ترکی کے اگلے صدر ہوں گے۔ ایجا کی CHP پارٹی سیکولر نظریات کی حامل ہے اور یہ مصطفیٰ کمال اتاترک کی تعلیمات کو درست سمجھتی ہے اور انہی کا پرچار کرتی ہے۔ اردوان نے ترکی میں حجاب کے استعمال پر پابندی کو ہٹا لیا ہے، جبکہ CHP اب بھی اس پابندی کو عائد کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ محرم ایجا نے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، حزب مخالف لیڈر محرم ایجا کہہ رہے ہیں کہ جب ہم 8 کروڑ 10 لاکھ ترک عوام کی بات کرتے ہیں تو ہم ان کو دائیں یا بائیں دھڑے میں تقسیم نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کس نے حجاب پہنا ہے اور کس نے نہیں، کون ترک ہے اور کون کرد، کون سنی ہے اور کون علاوی۔ ہماری نظر میں تمام ترک برابر ہیں۔ اینجا کا خود اپنا تعلق ایک قدامت پسند مذہبی گھرانے سے ہے۔ ان کے والدین 5 وقتہ نمازی ہیں اور اسی لیے اینجا اپنی انتخابی مہم مذہب مخالف نعروں پر نہیں چلا رہے ہیں، بلکہ ان کا ہدف اردوان کی پالیسیاں ہیں۔ دوسری طرف اردوان کو مضبوط مذہبی دھڑوں کا تعاون اور حمایت حاصل ہے۔ اردوان کے دور حکومت میں قدامت پسند متوسط طبقہ پھل پھول رہا ہے۔ دوسری طرف اینجا صد اردوان کے 16 سالہ دور اقتدار کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اردوان نے ملک میں خوف و ہراس پھیلا رکھا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ صدر اردوان کو اپنے 15 سالہ دور حکومت میں سب سے سخت مقابلے کا سامنا ہے۔ اس بارے میں تفصیل بتا رہے ہیں انجم ہیرلڈ گل۔
ویسے تو صدارتی انتخابات میں 5 امیدوار ہیں، لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اصل مقابلہ AKP کے صدر اردوان اور CHP کے محرم انچ کے درمیان ہے۔ ابھی تک سامنے آنے والے رائے عامہ کے جائزوں میں صدر اردوان کو اپنے مد مقابل پر معمولی سبقت حاصل ہے، تاہم انتخابات میں جیتنے کے لیے کسی بھی امیدوار کو 50% ووٹ درکار ہیں تاکہ دوسرے مرحلے کے انتخابات سے بچا جا سکے۔ حکمران جماعت جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کو کسی اتحاد میں شامل ہونے سے باز رہنے کے لیے پارلیمان کی 600 نشستوں میں سے 300 سے زیادہ سیٹیں جیتنا لازمی ہے۔ معروف کالم نگار اور تجزیہ کار مسعود عبدالی کا کہنا ہے کہ یہ صرف انتخابات نہیں ہیں۔
اس میں پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دراصل نظام کی تبدیلی ہے۔ وہاں پہ یہ صرف الیکشن نہیں ہے، بلکہ وہ پارلیمانی نظام سے صدارتی نظام کی طرف جا رہے ہیں، اگرچہ کہ اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ یعنی جب اردوان صاحب جو ہیں وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے کے صدر بنے تھے, لیکن اس وقت تک آئین پر مکمل عمل درآمد شروع نہیں ہوا تھا. اور اب جو نتیجہ نکلے گا 24 تاریخ کو, اس کے بعد یہ پورا کا پورا جو حکومت کا نظام ہے چین کا, ترکی کا, وہ صدارتی نظام ہو جائے گا. وزیر اعظم کا عہدہ ختم کیا جا رہا ہے.
انتخابات کے بارے میں قبرص میں قائم ایسٹرن میڈیٹرینین یونیورسٹی میں سیاسیات اور بین الاقوامی تعلقات کے استاد احمد سوزان کہتے ہیں,
So the test this time is going to be between whether people are happy with a decade
So اس دفعہ یہ امتحان ہوگا کہ کیا لوگ گزشتہ 15 سال سے جاری صدر اردوان اور ان کی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ جماعت سے خوش ہیں یا وہ تبدیلی کے لیے تیار ہیں. صدر رجب اپنے آپ کو ترکی میں مذہبی اقدار کا محافظ خیال کرتے ہیں. اس پر بات کرتے ہوئے ترکی کے لیے پاکستان کے سابق سفیر مشتاق مہر کا کہنا ہے کہ مذہب کو معاشی مسائل کے حل کے لیے استعمال کیا گیا اور اس کے مثبت نتائج بھی سامنے آئے ہیں. انہوں نے کہا,
تو یہ جو فنڈامنٹلزم کا ایک آپ ایلیمنٹ دیکھتے ہیں میری نالیسز میں, یہ مذہبی نہیں ہے, یہ اکنامک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فنڈامنٹلزم ہے اس کو کنٹرول کریں گے, اس کو نسبتاً ریڈیوس کریں گے تاکہ ترکی کی اکانومی بہتر ہو گئی ہے وہ مینٹین کر سکے. لیکن یہ اسلام کو ایز یوز کریں گے پبلک اپینین کو کنٹرول کرنے کے لیے, اسلام کی پروموشن کے لیے نہیں کر رہے یہ.
گزشتہ کچھ عرصے سے ترکی اور امریکہ کے تعلقات کوئی زیادہ خوشگوار نہیں رہے. اس سوال پر کہ کیا انتخابات کے بعد ترکی اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں بہتری آئے گی, جواب میں سابق سفیر مشتاق مہر کا کہنا تھا,
اور رجب صاحب کوشش کریں گے کہ وہ ٹرمپ صاحب کو کسی طرح افینڈ نہ کریں, اس لیے کہ وہ نیٹو کے ممبر ہیں, وہ نیٹو سے بہت ٹریننگ فیسلٹیز لیتے ہیں, اسلحہ لیتے ہیں, نیٹو فورسز کے ساتھ وہ ان کی انٹیگریشن ہے اور نیٹو کے بیسز وہاں پہ ہیں, ایئر فورس ہے ان کی. تو میں سمجھتا ہوں امریکہ کے ساتھ حت المقدور جو بھی گورنمنٹ جس شیپ میں بھی آئے وہ کوشش کریں گے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں.
تاہم مسعود عبدالی کہتے ہیں کہ تعلقات میں مزید بگاڑ پیدا ہوگا.
تازہ ترین آپ نے دیکھا ہوگا ہوا ہے کہ F-35 جو 100 کے قریب لڑاکا تیاری خریدنے جا رہا تھا ترکی, اس پہ پابندی لگا دی ہے امریکی کانگریس نے کہ وہ فروخت نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے فضائی دفاعی نظام جو وہ روس سے خریدنے کا فیصلہ کیا ہے, جس کی وجہ سے تحفظات ہیں امریکہ کو کہ ایک نیٹو کے اتحادی کی حیثیت سے وہ ایک نیٹو مخالف اتحاد سے ایک حساس اسلحہ خریدنا جو مناسب نہیں ان کے لیے.
ترکی کے اعلی انتخابی بورڈ کا کہنا ہے کہ غیر ممالک میں مقیم ترک شہریوں نے انتخابات میں بھرپور شرکت کی ہے. غیر ممالک میں مقیم تقریباً 15 لاکھ ترکوں نے 7 جون سے 19 جون تک ووٹ ڈالے, جو کہ ایک ریکارڈ تعداد ہے. ترکی میں 5,60,00,000 سے زیادہ ترک اہل ووٹروں میں شمار ہوتے ہیں. انتخابات 24 جون کو ہوں گے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آسٹریلیا میں انسانی حقوق کے کمیشن کا کہنا ہے کہ وہ کام کی جگہ پر جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے بارے میں دنیا میں پہلی قومی تحقیقات کا قیام عمل میں لا رہا ہے. یہ آزاد اور خود مختار تحقیقات جزوی طور پر #MeToo نامی تحریک کے تحت عمل میں آئیں گی. اس تحریک کا کہنا ہے کہ خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کیا جاتا ہے اور ان پر جنسی حملے کیے جاتے ہیں. اس بارے میں فلم مرسر کی رپورٹ, انجم ہیرلڈ گل کی زبانی.
انسانی حقوق کمیشن کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا میں خواتین کو ہراساں کرنا اور انہیں ڈرانا دھمکانا عام ہے. ایک اندازے کے مطابق ہر 3 میں سے 1 خاتون کو جنسی طور پر ہراساں کیا جاتا ہے. تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ خواتین ہراساں کیے جانے کے بہت سے واقعات کو رپورٹ نہیں کرتیں کیونکہ انہیں خدشہ ہوتا ہے کہ اپنے پیشے میں ان کی ترقی کو نقصان پہنچ سکتا ہے. کمیشن کا کہنا ہے کہ کام کی جگہ پر یہ طرز عمل پوری طرح سے سرایت کر چکا ہے. ان تحقیقات میں ملک بھر میں عوامی اور سرکاری سطح پر مشاورت کی جائے گی اور جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کی وجوہات کی تحقیقات ہوں گی اور اس کے تدارک کے لیے موجودہ قوانین اور پالیسیوں کی اثر پذیری کا جائزہ لیا جائے گا. ان تحقیقات کی قیادت آسٹریلیا کی سیکس ڈسکریمنیشن کمشنر کیٹ جینکنز کریں گی. اس بارے میں بات کرتے ہوئے جینکنز کا کہنا تھا,
We have all the functions to make sure we can help Australia lead.
ہمارے پاس وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں جن سے یہ یقینی بنایا جا سکے گا کہ ہم آسٹریلیا کی مدد کر سکیں کہ وہ جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے تدارک کے لیے نئے حل تلاش کرنے میں دنیا کی قیادت کر سکے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اپنے دائرہ کار اور مقاصد کے حوالے سے ایک سال تک جاری رہنے والی یہ اپنی نوعیت کی دنیا میں واحد تحقیقات ہوں گی۔ آسٹریلیا کے ہیومن رائٹس کمیشن کا قیام سن 1986 میں عمل میں آیا تھا، جو کہ آزادانہ کام کرتا ہے اور وہی ان تحقیقات کی نگرانی کرے گا۔ آسٹریلیا میں خواتین سے متعلق امور کی وزیر کیلی اوڈائر کا کہنا ہے کہ تحقیقات میں نہ صرف ہراساں کیے جانے کی وجوہات اور ممکنہ حل پر نظر ڈالی جائے گی، بلکہ متاثرین پر اس کے معاشی اثرات کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ اوڈائر کہتی ہیں، اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنی ملازمت کھو دے، اور یہ بھی کہ اسے ترقی نہیں دی گئی۔ یہ یہاں آسٹریلیا میں ہی ایک اہم تحقیقات نہیں ہوں گی، بلکہ اس سے شاید دیگر ممالک بھی کچھ سیکھ سکیں۔ آسٹریلیا میں ہراساں کیے جانے کے قانون کی تعریف یہ ہے کہ یہ ایک ایسا غیر پذیرانہ طرز عمل ہے جسے کوئی شخص اپنے خلاف حملہ یا توہین گردانے۔ ہیومن رائٹس کمیشن کا کہنا ہے کہ ان تحقیقات کا مقصد ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا ہے جس میں جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کا تصور ہی موجود نہ ہو۔ آئندہ 12 ماہ میں تحقیقاتی کمیشن اپنی سفارشات پیش کرے گا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اعلیٰ امریکی عہدیدار جمعے کے روز امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان ہونے والی مشترکہ فوجی مشقوں کی تنسیق پر بات کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ یہ مشقیں دونوں ملکوں کے درمیان عشروں سے جاری ہیں، تاہم سنگاپور میں صدر ٹرمپ اور کم جونگ ان کی ملاقات کے بعد ان کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ پینٹاگون کے بیان کے مطابق وزیر دفاع جیمز میٹس، وزیر خارجہ مائک پومپیو، جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کے سربراہ جنرل جو ڈنفرڈ اور قومی سلامتی پر صدر کے معاون جان بولٹن نے اس اجلاس کے نتائج کو نافذ العمل کرنے کی کوششوں پر بات کی۔ اقوام متحدہ کے لیے امریکی سفیر نکی ہیلی نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ امریکہ میں غربت سے متعلق اقوام متحدہ کی رپورٹ انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ انہوں نے امریکی سینیٹر برنی سینڈرز کو لکھے گئے خط میں کہا کہ ہمارے ملک میں صدر، رکن کانگریس، گورنرز، میئرز اور شہر کی کونسلز کے ارکان سب ہر روز غربت سے متعلق معاملات پر پوری سرگرمی سے کام کرتے ہیں، اور دنیا کے دیگر ملکوں کے مقابلے میں جن کی حکومتیں جانتے بوجھتے انسانی حقوق کی پامالی کرتی ہیں اور ان کی دکھ اور تکلیفوں کا باعث بنتی ہیں، ہمارا ملک بہت بہتر ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ اس ماہ کے آغاز پر شائع ہوئی تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ عالمی ادارے کے ایلچی نے صدر ٹرمپ کی حکومت کو بطور خاص تنقید کا نشانہ بنایا کہ وہ غریبوں کی مشکلات میں یہ کہہ کر مزید اضافہ کر رہی ہے کہ وہ مزدوری کے قابل ہیں، لہذا حکومت کی طرف سے انہیں ملنے والے فائدوں کو کم کر دیا جائے۔
لائف ان امریکہ کے ساتھ مدثرہ منظر۔ برسوں پہلے قرۃ العین حیدر کی تصنیف میرے بھی صنم خانے پڑھی تو اس کے کرداروں کے نام پیچو پولو بالکل نک نیم یعنی پیار کے نام لگے، کیونکہ اصل نام کی جگہ ہم اکثر اپنے بچوں کو ایک چھوٹے سے پیار کے نام سے پکارنے لگتے ہیں، بیبی، ننی، گڑیا، مانو، پپو، گڈو اور مٹھو، منا وغیرہ۔ لیکن آپ نے کبھی شہروں کے لیے کوئی پیار کا نام یا نک نیم نہیں سنا ہوگا، مگر یہاں امریکہ میں ریاستوں اور شہروں کے بھی نک نیم ہوتے ہیں۔ شکاگو، شکاگو، that toddle in town. امریکی ریاست الینوائے کا شہر شکاگو کبھی آبادی کے لحاظ سے امریکہ کا دوسرا بڑا شہر تھا، چنانچہ اسے دا سیکنڈ سٹی کہا جانے لگا، مگر پھر برسوں بعد اس کی آبادی بڑھنے کے بجائے کم ہو گئی اور اب یہ آبادی کے لحاظ سے امریکہ میں تیسرے نمبر پر آ گیا ہے، لیکن اب اسے دا ونڈی سٹی یا ہواؤں کا شہر کہا جاتا ہے۔ شکاگو شمالی امریکہ کی وسیع ترین جھیلوں میں سے ایک لیک مشیگن کے کنارے آباد ہے۔ ماہر لسانیات بیری پوپک اپنی ویب سائٹ پر بتاتے ہیں کہ شکاگو کو ونڈی سٹی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ لیک مشیگن سے آنے والی ہوائیں اسی میں سے گزرتی ہیں۔ سن 1860 اور 70 کی دہائیوں میں انہی ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے شکاگو کو موسم گرما میں قیام کے لیے بہترین مقام خیال کیا جاتا تھا، مگر شکاگو میں رہنے والے جانتے ہیں کہ سردیوں میں یہ ہوائیں کتنی سرد اور شہر کی بلند ترین عمارتوں کے درمیان گزرتی ہوئی کتنی پرشور ہوتی ہیں۔ بیری پوپک کہتے ہیں کہ وسطی امریکہ میں کچھ اور شہر بھی ایسے ہیں جنہیں شکاگو یا ہواؤں کا شہر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہاں بھی یا تو بہت ہوا چلتی ہے یا گرم لو۔ شکاگو ملک میں زراعت، صنعت اور مواصلات کا اہم مرکز تھا۔ سن 1960 میں کارل سینڈبرگ نے شکاگو کے لیے ایک نظم لکھی جس میں اس شہر کو ہاگ بچر فار دا ورلڈ اور سٹی آف دا بگ شولڈرز کہا، کیونکہ شکاگو میں گوشت کی فراہمی ایک مکمل صنعت کا درجہ رکھتی تھی، اور چونکہ ملک میں اس شہر کی بے حد اہمیت تھی اس لیے یہ سینہ تان کے چلنے والوں کا شہر یعنی دا سٹی آف بگ شولڈرز بھی کہلایا۔ 1964 میں شکاگو کے بارے میں فرینک سناٹرا کا یہ نغمہ بے حد مقبول ہوا۔ One town that won't let you down, it's my kind of
town. اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ کی جانب سے ایران کے ایٹمی معاہدے سے علیحدگی اور ایٹمی پروگرام سے متعلق ایران کے خلاف امریکی تعزیرات کو دوبارہ نافذ کیے جانے کے نتیجے میں بہت سی کمپنیاں ایران کے ساتھ اپنے تجارتی معاملات کو ختم کر رہی ہیں، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتی کہ وہ امریکی تعزیرات سے متصادم ہوں۔ واشنگٹن میں خطاب کرتے ہوئے امریکی محکمہ خزانہ کی انڈر سیکرٹری برائے امور دہشت گردی اور مالیاتی انٹیلیجنس سیگل مینڈیلکر نے یہ انتباہ کیا کہ یہ تجارتی اداروں اور حکومتوں کے لیے جاننا مشکل ہو سکتا ہے کہ وہ ایران سے معاملہ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ ایرانی حکومت کی جانب سے خود کو مالی منفیت پہنچانے اور اس کی ضرر رساں کارروائیوں کی بھی فہرست کے پیش نظر ہیلا جوئی کا استعمال ہے۔ ان کا کہنا تھا،
It uses forged documents to hide its participants and deceive legitimate private and public actors.
سیگل مینڈیلکر کہہ رہی ہیں کہ وہ جعلی دستاویزات استعمال کرتی ہے تاکہ اپنے شرکا کو چھپا سکے اور جائز نجی اور سرکاری کرداروں کو دھوکہ دے سکے۔ وہ ایسے سروں کو ڈھونڈتا ہے جنہیں وہ کمزور خیال کرتا ہے، اور ان سروں کو اس امید میں اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے کہ اس کی سرگرمیوں کا پتہ نہیں چلے گا۔ وہ اپنے ناجائز مالی لین دین کے لیے بااثر عہدیداروں کو استعمال کرتا ہے، اور یہ تمام کام مذموم کارروائی کے لیے کیا جاتا ہے، چاہے وہ دہشت گردوں کی مالی اعانت کے لیے ہو، بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی حمایت ہو، یا خود اپنے لوگوں کا بدعنوانی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے ذریعے استحصال ہو۔ انڈر سیکرٹری مینڈیلکر نے کہا کہ ہر ایک کو ایرانی حکومت کا صحیح چہرہ دیکھنے کے لیے اپنی آنکھیں لازمی طور پر کھولنی چاہیے۔ امریکہ نے ایران پر جس وجہ سے تعزیرات عائد کی ہیں ان کا مقصد مشرق وسطی میں ایرانی حکومت کی دہشت گرد کارروائی، شام میں قاتل اسد حکومت کے لیے اس کی حمایت، بلیسٹک میزائلوں کی اس کی تیاری اور ایرانی عوام کے ساتھ اس کی بار بار کی زیادتیوں کو روکنا ہے۔ انڈر سیکرٹری مینڈیلکر نے حکومتوں اور دنیا میں بینکوں پر زور دیا کہ وہ ایران کی گمراہ کن کارروائیوں سے ہوشیار رہیں۔ آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اپنے مالیاتی نیٹ ورک کو سخت بنائیں، ساتھ ہی آپ کی کمپنیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اضافی تندہی کا مظاہرہ کریں تاکہ وہ ایران کے گمراہ کن جال میں نہ پھنسیں، اور اس بات کو واضح کر دیں کہ ایران میں کمپنیوں اور افراد کے ساتھ لین دین کرنے میں خاصے خطرات موجود ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ جو کوئی بھی ایران میں ممنوع لین دین میں ملوث ہوگا ہم اسے جواب دہ ٹھہرائیں گے۔ امریکہ کے اتحادیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے انڈر سیکرٹری مینڈیلکر نے کہا کہ ہمیں ایران پر اپنی پالیسیوں میں ٹھوس، واضح اور پائیدار تبدیلیوں کے لیے دباؤ ڈالنے کی خاطر مل جل کر کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسی دوران امریکہ ایران کی تباہ کن سرگرمیوں کی نشاندہی جاری رکھے گا، اور بین الاقوامی برادری کو دھوکہ دینے، بین الاقوامی مالی نظام کو زخم پہنچانے اور ہمارے اتحادیوں اور شراکت کاروں کے قوانین کی خلاف ورزی کے لیے اس کی کوششوں کو برابر ہدف بناتا رہے گا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ایڈیٹر تھیں بہجت جلانی، پروڈیوسر تھیں گلرخ اور انجینئر تھیں نشوان کالی۔ اور اب آپ ہمارا کرنٹ افیئر کا شو سنیں گے جس کا نام ہے جہاں رنگ، اور میزبان ہوں گے قمر عباس جعفری۔ سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔